جمعرات 11 ستمبر کے سیروین کے ساتھ عامر احمد خان کا سلام قبول کیجیے۔ امریکہ کی دولت اسلامیہ کے خلاف وسیع تر اتحاد کی تیاریاں، لیکن مشکلات کیا ہیں؟
اگر سیریا میں امریکہ کارروائی کرتا ہے تو بشار الاسد کی مدد کر، اگر عراق میں آئیسس کے خلاف آپریشن کرتا ہے تو ایران کیا آلائی بن جاتا ہے۔
تفصیل ذرا دیر بعد، پہلے عالمی خبریں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، احمد رضا سے خبریں سنیے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری شدت پسند گروپ دولت اسلامیہ کے خطرے سے نمٹنے کے سلسلے میں عراق کے بعد اب سعودی عرب کے دورے پر ہیں، جہاں وہ ایک درجن سنی عرب ملکوں کے رہنماؤں سے ملیں گے اور دولت اسلامیہ کے خلاف صدر باراک اوباما کی حکمت عملی کوشش کریں گے۔ صدر اوباما کا کہنا ہے کہ امریکہ دولت اسلامیہ کے خلاف وسیع تر اتحاد کی قیادت کرے گا۔ ادھر اقوام متحدہ کہتا ہے کہ فجی سے تعلق رکھنے والے اس کے امن دستے کے 45 اہلکاروں کو عرب ملک شام کی حدود میں گولان کی پہاڑیوں پر رہا کیا گیا ہے۔ ان فوجیوں کو شام میں سرگرم شدت پسند گروپ النصرت فرنٹ کے جنگجوؤں نے 2 ہفتوں سے یرغمال بنا رکھا تھا۔ دریائے چناب میں آنے والا بڑا سیلابی ریلا پاکستانی پنجاب کے وسطی علاقوں سے گزرنے کے بعد اب جنوبی علاقوں کی جانب بڑھ رہا ہے۔ صوبائی حکام نے کہا ہے کہ ضلع ملتان کے جنوبی علاقوں کے زیر آب آنے کا خطرہ ہے، جس کے پیش نظر وہاں سے آبادی کو نکالا جا رہا ہے۔ صوبائی حکومت کے مطابق صرف صوبہ پنجاب میں متاثرین سیلاب کی تعداد 18 لاکھ تک جا پہنچی ہے۔ دوسری طرف بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سست رو امدادی کارروائیوں پر مشتعل متاثرین سیلاب نے آج امدادی ٹیموں پر پتھراؤ کیا۔ سری نگر سمیت بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں دسیوں ہزار لوگ پچھلے 1 ہفتے سے پانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ سری نگر میں خوراک، پینے کے صاف پانی اور دوائیوں کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے۔ پاکستان نے بھارت کو ایک بار پھر پیشکش کی ہے کہ سیاچن پر فوجی سرگرمیوں سے پیدا ہونے والے ماحولیاتی مسائل کو مل کر حل کرنا چاہیے۔ ہفتے وار نیوز بریفنگ میں پاکستانی دفتر خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم نے کہا،
لک دیر آر نمبر آف تھنک ٹینکس اینڈ این جی اوز، انوائرمنٹل این جی اوز
کہہ رہی ہیں کہ کئی تحقیقی ادارے اور غیر سرکاری تنظیمیں سیاچن پر فوجی سرگرمیوں کے نتائج اور ماحولیاتی ابتری کی نشاندہی کرتی رہی ہیں۔ اس کے سدباب کے لیے کئی تجاویز پیش کی گئی ہیں، جن میں سے کچھ پر بھارت سے بھی بات ہوئی ہے۔ تو ان مسائل کو پاکستان اور بھارت دونوں کی طرف سے مل کر حل کرنے کی ضرورت ہے۔ جنوبی افریقہ کی ایک عدالت نے ایتھلیٹ آسکر پسٹوریس پر لگائے جانے والے قتل کا الزام مسترد کر دیا ہے۔ ظفر سید
خاتون جج نے کہا کہ استغاثہ یہ ثابت کرنے میں ناکام رہا کہ پیرا اولمپک گولڈ میڈلسٹ آسکر پسٹوریس نے اپنی گرل فرینڈ ریوا سٹین کیمپ کو جان سے مارنا چاہا تھا۔ عدالت اب اس بات پر غور کر رہی ہے کہ آیا انہیں غیر ارادی قتل کا مجرم قرار دیا جائے یا نہیں۔ جج نے یہ بھی کہا ہے کہ پسٹوریس نے ٹوائلٹ پر 4 گولیاں چلائیں اور یوں طاقت کا بے صبری سے اور حد سے زیادہ استعمال کر کے غفلت برتی۔
یورپی یونین کے سفیروں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ یوکرین کے معاملے پر روس پر عائد کی جانے والی تازہ ترین یورپی اقتصادی پابندیوں پر جمعے سے عمل درآمد شروع کر دیا جائے۔ ان سفیروں نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد ماسکو پر دباؤ برقرار رکھنا ہے اور اس کی تفصیل بعد میں سامنے لائی جائے گی۔ ادھر مشرقی یوکرین میں فائر بندی پر عمل جاری ہے، مگر نیٹو کے حکام کہتے ہیں کہ اب بھی روس کے 1000 فوجی مشرقی یوکرین میں ہی موجود ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایک تحقیق میں اس بات کے شواہد ملے ہیں کہ کینسر کا سبب بننے والی شمسی شعاؤں سے زمین کو بچانے والی اوزون کی تہ نے کئی برسوں تک گھٹتے رہنے کے بعد اب از خود اپنی بحالی کا عمل شروع کر دیا ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اوزون کی تہ کی بحالی کا یہ عمل 80 کے اشرے میں ریفریجریٹرز اور اسپرے کینز میں استعمال ہونے والے بعض کیمیکلز کے استعمال پر عالمی پابندی کا نتیجہ ہے۔ بھارت کی سپریم کورٹ نے ملک کی جنوبی ریاست کیرلا میں شراب پر پابندی لگانے کے منصوبے کو روک دیا ہے۔ مبشر زادی
کیرلا کے سینکڑوں میخانوں کے مالکان نے ریاستی حکومت کے اس اقدام کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا، جس پر جمعے سے عمل درآمد ہونا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے علاقے کی سیاحت تباہ ہو جائے گی۔ ریاستی حکومت کے اس منصوبے میں 5-سٹار ہوٹلوں کو اس پابندی سے مستثنی قرار دیا گیا تھا۔ عدالت نے اپنے حکم میں اسے غیر منطقی قرار دیا۔ کیرلا بھارت کی ان ریاستوں میں سے ایک ہے جہاں شراب کا استعمال سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اب اس معاملے پر حتمی فیصلہ کیرلا کی ہائی کورٹ کرے گی۔
انسانی حقوق کی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے تھائی لینڈ کے فوجی حکام پر الزام لگایا ہے کہ وہ مئی میں اقتدار پر قبضہ جمانے کے بعد سے بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث رہے ہیں۔ تھائی لینڈ میں فوجی بغاوت کے بارے میں ایک رپورٹ میں تنظیم نے یک طرفہ گرفتاریوں اور آزادی اظہار پر سخت پابندیوں کی تفصیلات دی ہیں، کہا ہے کہ گرفتار ہونے والوں پر تشدد کی بھی معتبر اطلاعات ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اگر میں پوچھوں کہ آپ سیربین کیوں سنتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ پروگرام اور اس میں شامل حالات حاضرہ سے متعلق آپ کی رائے میں سیربین میں شامل کرنا چاہوں گا۔ مجھے اپنی رائے بھیجیے اور اس کے لیے پاکستان میں 0800-222-75 پر مفت فون کیجیے اور ایک منٹ کے اندر اپنی رائے ریکارڈ کیجیے اور مجھے شفیع نقیجہ مئی کو بھیجیے۔ نمبر ایک بار پھر 0800-222-75۔ سیربین بی بی سی اردو سروس کا مایناس پروگرام۔
سیربین بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہندو عورتیں مسلمان لڑکوں سے دور رہیں، یہ عنوان ہے ہمارے آج کے مقبول ترین فیچر کا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما اپنے ووٹروں سے کہہ رہے ہیں کہ انڈیا میں مسلمانوں کی آبادی میں اضافے کے لیے ملک کے اسلامی مدرسوں میں ایک سازش تیار کی گئی ہے، جس کے تحت مسلمان مرد ہندو عورتوں کو محبت کا جھانسہ دے کر انہیں مذہب کی تبدیلی پر آمادہ کر رہے ہیں۔ بی جے پی کے لیڈر اس مبینہ سازش کو لو جہاد کا نام دیتے ہیں۔ لو جہاد پر ہمارا یہ فیچر ہمارے قارئین میں آج کا مقبول ترین فیچر ہے، موقع ملے تو ضرور پڑھیے گا۔ ظاہر ہے آج کے اس سیربین میں پاکستان اور انڈیا میں آنے والے سیلاب کا بھی تفصیلی ذکر رہے گا، لیکن اس سے پہلے کیوں نہ نظر ڈالی جائے مشرق وسطی پر، جس کی تشویش لیے امریکی وزیر خارجہ دولت اسلامیہ یا آئسس کے خلاف ایک وسیع تر اتحاد کی تلاش میں آج جدہ پہنچے ہیں۔ پہلے بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ تیار کیا ہے صحافی مبشر زیدی نے۔
امریکی صدر باراک اوباما نے پہلی بار دولت اسلامیہ کے خلاف شام میں حملوں کی منظوری دی۔ نیو یارک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر القاعدہ کے دہشت گرد حملوں کے 13 برس مکمل ہونے پر بدھ کی شب امریکی قوم سے خطاب میں باراک اوباما نے کہا کہ امریکہ کو دھمکی دینے والے کسی بھی گروہ کو نہیں چھوڑا جائے گا۔
امریکہ دہشت گردی کے اس خطرے سے نمٹنے کے لیے ایک وسیع اتحاد کی سربراہی کرے گا۔ ہمارا مقصد بالکل واضح ہے، ہم ایک مربوط حکمت عملی کے تحت دولت اسلامیہ کو کمزور کر کے اسے تباہ کر دیں گے۔ سب سے پہلے ہم عراقی حکومت کے ساتھ مل کر ان دہشت گردوں کے خلاف فضائی حملے کریں گے۔ ہم تحفظ کے دائرہ کار کو اپنے شہریوں اور عالمی امدادی اداروں سے آگے بڑھائیں گے۔ ہم دولت اسلامیہ کو عراقی افواج کے ساتھ مل کر نشانہ بنائیں گے۔ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم ان دہشت گردوں کا کہیں بھی پیچھا کر کے انہیں ہلاک کریں گے جو امریکہ کو دھمکاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں شام میں موجود دولت اسلامیہ کے دہشت گردوں پر حملے سے بالکل نہیں ہچکچاؤں گا۔
امریکی صدر نے یہ اعلان بھی کیا کہ ان کا ملک عراق میں مزید 475 فوجی بھیجے گا، لیکن ان کا کردار جنگجوانہ نہیں ہوگا۔ مگر اوباما کا کہنا تھا کہ دولت اسلامیہ جلد ختم نہیں ہوگی۔
دولت اسلامیہ کے کینسر کو اکھاڑنے میں وقت لگے گا۔ میں امریکی عوام کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کارروائی عراق اور افغانستان میں لڑی گئی جنگوں سے مختلف ہوگی۔ اس لڑائی میں امریکی زمینی فوجی شامل نہیں ہوں گے۔ اس کارروائی میں دولت اسلامیہ کے دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے مستقل فضائی طاقت کا استعمال کیا جائے گا، جس میں ہمارے اتحادیوں کے زمینی دستے ہمارا ساتھ دیں گے۔ ایسی حکمت عملی ہم کامیابی سے یمن اور صومالیہ میں برسوں سے استعمال کرتے رہے ہیں۔
دولت اسلامیہ اس وقت شام اور عراق میں ایک بڑے علاقے پر قابض ہے اور اس کے ارکان نے حال ہی میں 2 امریکی صحافیوں کو ہلاک کیا ہے۔ امریکہ نے اب تک اس شدت پسند گروہ کے خلاف عراق میں 150 سے زائد فضائی حملے کیے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ عراقی اور کرد افواج کو اسلحہ بھی فراہم کر رہا ہے۔ مگر شام میں موجود اپوزیشن اتحاد سیرین نیشنل کوالیشن کے ایک رکن لوے المقتد کا کہنا ہے کہ شام میں دولت اسلامیہ کو صرف اس وقت شکست دی جا سکتی ہے جب عالمی برادری اپوزیشن گروہوں کی کھل کر مدد کرے۔ ادھر ایک امریکی عہدیدار نے بی بی سی کو بتایا کہ امریکی وزیر خارجہ سعودی عرب کے دورے پر اس لیے آئے ہیں تاکہ عرب ممالک کو دولت اسلامیہ کے خلاف کارروائی پر ان کا تعاون حاصل کیا جائے۔ عہدیدار کے مطابق ماضی میں عرب ممالک سنی شدت پسندوں کے خلاف کارروائی سے اس لیے گریز کرتے تھے کہ اس سے شاید ایران کو فائدہ ہو سکتا ہے، تاہم امریکی عہدیدار کے مطابق دولت اسلامیہ کے خلاف کارروائی پر عرب ممالک کی سوچ بدل رہی ہے۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنا رہے تھے صحافی مبشر زیدی. امریکہ کی فضائی کارروائیاں, اتحادیوں کے زمینی دستے. مجھے اس رپورٹ سے اگر کچھ سمجھ میں آیا تو محض اتنا کہ مشرق وسطی میں دولت اسلامیہ کا ایک سیاسی اور عسکری قوت کے طور پر ابھرنا سانپ کے منہ میں اس زہریلی چھپکلی کی طرح ہے جسے نہ تو نگلتے بنے نہ اگلتے. ڈاکٹر مقتدر خان امریکہ کی ڈیلاویر یونیورسٹی میں انٹرنیشنل ریلیشنز کے پروفیسر ہیں. میں نے اس گتھی کو سلجھانے کے لیے انہیں سے مدد چاہی.
آئیسیس کا جو پرابلم نیا جو پیش آیا ہے امریکہ کے لیے کافی کنفیوژن ہے. مثال کے طور پہ اگر سیریا میں امریکہ آئیسیس کے خلاف کاروائی کرتا ہے تو انڈائریکٹلی وہ بشار الاسد کی مدد کرتا ہے.
بالکل,
آئیسیس ختم ہو جائے گی تو بشار الاسد کے لیے کوئی چیلنج نہیں رہے گا اس علاقے میں اور اسد مضبوط ہو جائیں گے. اگر عراق میں امریکہ آئیسیس کے خلاف آپریشنز کرتا ہے تو وہ ایران کا آلائی بن جاتا ہے. مثال کے طور پہ عراق میں جو آپریشنز ہو رہے ہیں ایئر سٹرائکس امریکہ کر رہا ہے اور گراؤنڈ پہ جو سٹرائکس کر رہے ہیں وہ ایران اور ایران کے پراکسیز کر رہے ہیں. تو یہ جو ایک عجیب نوعیت پیدا ہو گئی یہ سچویشن, تو اس کے وجہ سے کافی امریکہ کے اندر جو ڈفرینٹ اسٹریمز آف تھاٹ ہے فورن پالیسی میں وہ بہت کنفیوز ہے. مثال کے طور پہ پچھلے 10-15 سال میں اینٹی ایران لابی کافی مضبوط ہو گئی ہے جو پرو اسرائیل لابی کے ساتھ مل کے کام کرتی ہے.
بالکل,
وہ نہیں چاہتے کہ امریکہ کے تعلقات ایران کے ساتھ بہتر ہو, اور اگر یہ آئیسیس کے خلاف کوآپریشن امریکہ کے ساتھ ایران کا بڑھ جاتا ہے تو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز جو لوگ کہتے ہیں وہ مضبوط ہو سکتے ہیں اور جو نیوکلیئر ٹاکس چل رہے ہیں وہ بھی آگے کامیاب ہو سکتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے پھر سیریا کا جہاں تک سوال ہے
جی.
وہاں پہ دیکھیے یہ جو آئیسیس کا جو مسئلہ جو پیش آیا ہے
جی جی.
جیسے مثال کے طور پہ ٹرکی کا بھی رول بہت کریٹیکل ہو گیا ہے.
اچھا.
اگر آئیسیس مضبوط ہو جاتا ہے عراق میں اور اپنے وہ ٹیریٹریز ایکسپینڈ کرنے شروع کرتا ہے تو کرڈش جو فائٹرز وغیرہ ہے جو نارزن عراق میں, ان کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو عراق سے انڈیپینڈنٹ کر لیں.
ٹھیک,
تو وہ ترکی کے لیے پھر ایک مسئلہ پیش آ جاتے ہیں.
تو اس کا مطلب ہے ڈاکٹر مقتدر کہ پھر بھی یہ تمام تر پالیسی کنفیوژن کے باوجود کسی نہ کسی کی قسم کی امید رکھی جا سکتی ہے اس معاملے کا کوئی حل نکلیں گے.
یہ تو مشکل ہے. دیکھیے آئیسیس کو پچھلے سال تک قطر اور سعودی عربیہ بھی مدد کر رہے تھے.
بالکل,
آئیسیس کے بعد ایسے گروپس ہیں جن کو ترکی بھی سپورٹ کر رہا تھا. انہوں نے ترکی کی جو موصل وغیرہ کی جو کونسولیٹ کے تقریباً 49 کچھ افراد ہیں جن کو ہاسٹیج لیا ہوا ہے, جس کے وجہ سے وہ انڈائریکٹلی ترکی کی فورن پالیسی کو ہاسٹیج کیا ہوا ہے. تو یہ سارے آئیسیس کے خلاف جو ملٹری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس میں ترکی کا زیادہ رول ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ اس کا آئیسیس ناراض ہو کر ان کے سارے مطلب جو فورن منسٹری کے لوگ ہیں ان کو سب کو بیہیڈ کر دے. وہ تو اس طرح سے ایک آئیسیس ایک پرابلم بن گیا ہے. لیکن ایک تو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ امریکہ نے جو عراق پہ پہلی بار جنگ کی تھی اور وہ جنگ تقریباً 10 سال تک چلتی رہی, اور اس کی وجہ سے جب امریکہ کے فائنینشیل ریسورسز ختم ہو گئے اور امریکہ کی جو فوج ہے اب اس میں وہ بات نہیں رہی کہ وہ جس طرح سے پہلے تھی, 10 سال پہلے وہ اس کا جو ہیجمنی تھی اور روب اور دبدبا تھا وہ نہیں رہا. اب تو ہر پلیئر مڈل ایسٹ میں ہو یا ساؤتھ ایشیا میں وہ چاہتا کہ امریکہ آئے زمین پر ان کے ساتھ لڑے اور پھر امریکن کیجولٹیز وہ جنریٹ کرے. تو امریکہ کی جو یہ ملٹری کمزوری جو ہو گئی ہے اور دوسری جو امریکن پاپولیشن میں سپورٹ ہی نہیں ہے ماسیو ملٹری ایکٹیویٹی کی, ان دو چیزوں کی وجہ سے جو امریکہ کے پریسیڈنٹ ہے وہ ڈیسائسو ایکشن لے ہی نہیں سکتے, کیونکہ ان کے لیے سب سے بڑا اب جو ڈینجر پیش آ رہا ہے کہ نومبر میں اگر امریکہ میں مثال کے طور پہ اگر آئیسیس کے آپریشن میں کچھ امریکنز مارے جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے نومبر میں ڈیموکریٹس الیکشن ہار جائیں گے, جس کی وجہ سے پھر امریکہ تو صدر اوباما کے 2 سال ایسے گزریں گے جس میں ریپبلکنز دونوں ہاؤسز کنٹرول کریں گے. تو اوباما کے لیے تو کوئی آپشن ہی نظر نہیں آتا. مطلب اگر وہ زیادہ اگریسو ہو جاتے ہیں تو بھی نقصان ہے, اگر اگریسو نہیں ہوتے ہیں تو آئیسیس مضبوط بنا ہی جا رہا ہے.
امریکہ کی ڈیلاویئر یونیورسٹی میں انٹرنیشنل ریلیشنز کے پروفیسر ڈاکٹر مقتدر خان. اس دوران ہماری ویب سائٹ اپ ڈیٹ ہوئی اور اب ہماری ہیڈ لائن کہہ رہی ہے کہ شام میں امریکی فوجی کاروائی کھلی جا رہی ہوگی. امریکہ کو یہ انتباہ روس نے دیا ہے. آج جس دنیا کو سمجھنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں اس کا بیج ٹھیک 13 برس قبل آج ہی کے دن بویا گیا تھا, جب القاعدہ کے انتہا پسندوں نے امریکی طیارے ہائی جیک کر کے انہیں امریکی معاشی قوت کی نشانی نیو یارک کی بلند و بالا بلڈنگ ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں دے مارا. آج 13 برس بعد کیا امریکہ دنیا کو پہلے سے زیادہ محفوظ بنانے میں کامیاب رہا؟ سنتے ہیں صحافی سلیم رضوی سے.
11 ستمبر کے دہشت گرد حملوں کی 13ویں برسی کے موقع پر نیو یارک میں گراؤنڈ زیرو پر تقریب جاری ہے, جس میں ہلاک شدگان کے لواحقین نے اپنے پیاروں کے نام ایک ایک کر کے پڑھے. امریکہ میں یہ عزم بھی دہرایا جا رہا ہے کہ 11 ستمبر 2001 کے حملوں کو اور ان حملوں کے ہلاک شدگان کو کبھی نہیں بھولیں گے. 11 ستمبر کے بعد سے اب تک امریکہ نے افغانستان اور عراق پر حملے کیے اور دنیا بھر میں دہشت گرد تنظیم القاعدہ کے اراکین کو ہلاک یا گرفتار کیا, لیکن ان تمام کاروائیوں کے باوجود اب بھی امریکی اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتے ہیں. اب امریکہ کو آئیسس یا دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے. 10 ستمبر کی رات کو امریکی صدر براک اوباما نے آئیسس کے خلاف عراق اور شام میں وسیع پیمانے پر فوجی کارروائی کرنے کا اعلان بھی کر دیا.
Over the last several years we have consistently taken the fight to terrorists who threaten our country. We took out Osama bin Laden and much of al-Qaeda's leadership in Afghanistan and Pakistan.
صدر اوباما نے پاکستان میں اسامہ بن لادن کو ہلاک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی دیگر کامیابیاں گنوائیں, لیکن پھر دہرایا کہ امریکہ اب بھی محفوظ نہیں ہے. امریکہ کے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر کے ڈائریکٹر میتھیو اولسم کہتے ہیں کہ امریکہ کو اب بھی خطرات لاحق ہیں اور آئیسس بھی امریکہ کے لیے خطرہ ہے. ہمیں یہ خدشہ ہے کہ جو لوگ یورپ اور امریکہ سے سیریا اور عراق میں جا کر آئیسس کے ساتھ لڑ رہے ہیں وہ واپس آ کر امریکہ میں کوئی بہیمانہ حملہ کر سکتے ہیں, لیکن 11 ستمبر کی طرز پر حملے کا امکان نہیں ہے. ایک جائزے کے مطابق 60% سے زیادہ امریکی آئیسس کو امریکہ کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں. ڈاکٹر پیوش اگروال صدر جارج ڈبلیو بش کی انتظامیہ میں شامل تھے. امریکیوں میں خوف کے بارے میں وہ کہتے ہیں,
لوگ ابھی بھی سرکشت نہیں سمجھتے ہیں, حالانکہ جو انٹینسٹی تھوڑی کم ہو گئی ہے تو وہ جو دہشت ہے ڈر ہے وہ ابھی بھی لوگوں کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ کب پتہ نہیں کیا ہو جائے. یہ تو میرے خیال سے پرماننٹ داغ لگ گیا. 2 دن سے خبر اڑ رہی ہے کہ آئیسس نے سوچا تھا کہ ہم میکسیکو کے راستے سے گھسیں گے امریکہ میں, سو اس نے بھی تھوڑا لوگوں کا دل دہلا دیا ہے کہ یہ تو اور چکر ہے.
آئیسس اس وقت شام اور عراق کے بڑے علاقے پر قابض ہے. پچھلے چند دنوں میں اس تنظیم نے 2 امریکی صحافیوں کے گلے کاٹ کر ہلاک کر دیا تھا اور ان کا ویڈیو بھی جاری کیا تھا. امریکہ نے اب تک اس شدت پسند گروہ کے خلاف 150 سے زیادہ فضائی حملے کیے ہیں. سلیم رضوی, نیو یارک.
دولت اسلامیہ کے معاملے پر تازہ ترین ایک بار پھر دہراتا ہوں, روس نے خبردار کیا ہے کہ شام میں جنگجوؤں کے خلاف کسی قسم کی امریکی فوجی کارروائی بین الاقوامی قوانین کی سخت خلاف ورزی ہوگی. مزید تفصیل کے لیے bbcurdu.com پر آئیے. اور اب پاکستان کی کچھ خبریں. کراچی میں فرقہ وارانہ قتل کے واقعات کے بعد رینجرز اور پولیس نے شہر کے مضافاتی علاقوں میں چھاپے مار کر 25 سے زائد مشتبہ افراد کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے. گزشتہ روز مختلف واقعات میں جامعہ بنوریہ کے استاد مسعود بیگ, متحدہ قومی موومنٹ کے اہلکار سلمان کاظمی اور اہل سنہ والجماعت کے 3 کارکن اور ہمدرد ہلاک ہو گئے تھے. کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ.
ایس ایس پی غربی عرفان بلوچ کا کہنا ہے کہ شہر میں جاری فرقے وارانہ واقعات کے بعد سرجانی اور خدا کی بستی میں ایک سرچ آپریشن کیا گیا, جہاں سے 20 کے قریب مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے جن سے تفتیش جاری ہے. دوسری جانب رینجرز کے ترجمان نے ایک اعلامیے میں بتایا ہے کہ رینجرز نے شرافی گوڑ, زمان ٹاؤن اور کرنل بستی میں چھاپہ مار کر 5 ملزمان کو گرفتار کیا ہے, جن سے دستی بم اور اسلحہ بھی برامد ہوا ہے. ترجمان کا دعویٰ ہے کہ گرفتار ملزمان کا تعلق کالادم تنظیم سے ہے, جن میں ایک مفرور ملزم بھی شامل ہے. ادھر نارتھ نظام آباد بلاک کے میں کریکر کا دھماکہ کیا گیا۔ شارہ نورجان پولیس کا کہنا ہے کہ موٹر سائیکل پر سوار ہیلمٹ پہنے ہوئے دو ملزمان دستی بم پھینک کر فرار ہو گئے، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ گزشتہ روز حیدری مارکیٹ کے قریب جامعہ بنوریہ کے استاد اور مفتی محمد نعیم کے داماد مسعود بیگ کو اس وقت قتل کر دیا گیا تھا جب وہ کار میں اپنے بچوں کو اسکول سے لینے جا رہے تھے۔ اسی طرح لیاقت آباد ایف سی ایریا میں نامعلوم افراد کی فائرنگ میں 35 سالہ قاسم رضا ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ گزشتہ شب ہی کورنگی کی عوامی کالونی میں دودھ کی دکان پر فائرنگ میں 2 افراد ارشد اور سلیم ہلاک ہو گئے۔ اہل سنت والجماعت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ قاسم رضا ان کے کارکن جبکہ ارشد اور سلیم ہمدرد تھے۔ گزشتہ شب ہی فائرنگ کے ایک اور واقعے میں سلمان کاظمی نامی نوجوان ہلاک ہو گیا جو ایم کیو ایم کے رہنما حیدر عباس رضوی کا کوآرڈینیٹر تھا۔ دریسنا جامعہ بنوریا کے محتمم مفتی نعیم نے مسعود بیگ کے قتل کو تمام علماء و مدارس پر حملہ قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کراچی میں آپریشن کے نام پہ ہونے والا ڈرامہ اہل مدارس، علماء و طلباء کو ہراساں کرنے کے علاوہ کچھ نہیں۔ یاد رہے کہ شہر میں ہلاکتوں کے خلاف مجلس وحدت المسلمین نے کل احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے۔ ریاض سہیل، بی بی سی کراچی۔
کراچی میں فرقہ وارانہ قتل۔ معاملات سمجھنے کے لیے میں نے زحمت دی کراچی میں موجود صحافی عقیل یوسفزئی کو۔
میرے خیال میں کراچی کا جو مسئلہ ہے اس کے 2-3 آسپیکٹس ہیں۔ ایک تو وہاں پر ٹیررزم ہے جو کہ طالبانائزیشن اور ملٹنسی کی شکل میں موجود ہے۔
ٹھیک۔
ایک وہاں پر جو قوم پرستی، ایک نیشنلزم کا ایک کمپلیکٹ ہے، وہ پوری شدت کے ساتھ موجود ہے۔
ٹھیک۔
مگر کراچی میں جو سب سے پرانی ایک روایت چلی آ رہی ہے جس نے تشدد کو جنم دیا ہے، تو اس میں یہ جو لسانی فسادات کے بعد جو وہاں پر پھر قواریت کا ایک ایشو ہے، وہ پاکستان میں میرے خیال میں کراچی کو بدقسمتی سے یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس کی بنیاد کراچی ہی میں رکھی گئی ہے۔ اور جب ہم اس کا ایک تجزیہ لیتے ہیں تو ثابت اس سے یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں پھر قواریت کے 2-3-4 مراکز ہے جس میں کراچی سرپرست ہے۔ اس کے بعد ریسنٹلی کوئٹہ اس میں شامل ہو گیا ہے، بلوچستان کا کچھ ایریا، اس کے بعد گلگت بلتستان ہے، اور اس کے بعد کرم ایجنسی ہے جو کہ یہاں پر پاٹا میں موجود ہے۔ تو میرے خیال میں کراچی پھر قواریت کے حوالے سے اور طالبانائزیشن کے حوالے سے اور جو قوم پرستوں کے درمیان ایک کلیش ہے اس کے حوالے سے پاکستان کا سب سے خطرناک ترین علاقہ ہے۔
تو یہ بتائیے کہ کوئی وجہ بنتی ہے اس طرح کے واقعات کی، اس طرح کے تشدد کی بھڑکنے کی کوئی وجہ بنتی ہے؟
بنیادی طور پر چونکہ کراچی میں مختلف قومیتوں کے لوگ رہ رہے ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ رہ رہے ہیں، اور وہاں پر پاکستان کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ فائنینشیل ہب بھی ہے، اور وہاں پر مختلف انسرجنسی کے سے متعلق یا جو ریکوائرڈ مٹیریل ہے جس کو ہم ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ مال وہاں پر موجود ہے، تو اس سے جتنی بھی انٹرنیشنل فورسز ہے یا ریجنل فورسز ہے، خواہ وہ کسی بھی شکل میں ہو، ملٹنسی کی شکل میں ہو، خواہ وہ انٹیلیجنس کی شکل میں ہو، تو ان کے لیے وہاں پر مٹیریل بہت آسانی سے مل جاتا ہے۔ اور چونکہ ریاستی ریٹ نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے کراچی میں بار بار واقعات ہوتی بھی رہے ہیں، اور تمام تر جو چیزیں ہیں جو کہ انسرجنسی کو جنم دیتی ہے یا ٹیرر کو جنم دیتی ہے، وہ تمام تر اپنی تمام تر قوت کے ساتھ وہاں پر کراچی میں موجود ہے۔
یہ آپ نے بڑی دلچسپ بات کی عقیل یوسفزئی کہ کراچی کیونکہ پاکستان کا فائنینشیل کیپٹل ہے تو وہاں پر مال بھی موجود ہے، تو گویا یہ فرقہ وارانہ تشدد جو ہمیں نظر آتا ہے اس کی یہ کوئی نظریاتی جھگڑا، نظریاتی جنگ نہیں ہے، اس کے پیچھے دوسرے پیسہ بھی ایک عنصر ہے جو کہ کار فرما ہو سکتا ہے اس کے پیچھے۔
بالکل ہے، آپ نے دیکھا کہ 80s کے بعد وہاں پر قوم پرستوں کے درمیان پیسے ہی کے معاملے پر وہاں پر سیاست بھی چلی، وہاں پر مختلف تنظیمیں بھی وجود میں آئیں۔ 90s میں جب طالبان افغانستان میں انٹر ہوئے تو بہت دلچسپ امر یہ ہے کہ تاریخی طور پر جو طالبان کی ڈیزائننگ ہوئی تھی افغانستان میں گھسنے سے پہلے، تو شہر کراچی ہی تھا جہاں پر کراچی کے ایک مدرسے میں پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے پاکستان کے چند مذہبی قوتوں نے اور افغانستان کے چند لیڈروں نے وہاں پر اس کی ڈیزائننگ کی، پلاننگ کی، اور اس کے بعد یہ کوئٹہ کے راستے اور سپین بلندک کے راستے یہ قندہار میں اور اس کے بعد افغانستان میں پھیل گئے۔ تو اس وقت بھی وہاں پر تحریک طالبان پاکستان اپنی قوت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، تنظیمی قوت کے ساتھ وہاں پر موجود ہے، اور وہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ 5-6 مہینے کے دوران نہ صرف یہ کہ طالبان کی قوت میں اضافہ ہوا ہے بلکہ بعض حلقے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید کہ طالبان کا اگلا ہیڈ کوارٹر کراچی ہو۔
تو جب تک یہ وسائل کا جھگڑا، یہاں کراچی وہ شہر ہے جہاں سے اس طرح کی تنظیمیں، اس طرح کے عناصر طرح طرح کے وسائل حاصل کر سکتے ہیں، تب تک امید نہ رکھی جائے کہ اس معاملے کا کوئی حل نکلے گا۔
میرے خیال میں اس کا انحصار حکومت کی افغان پالیسی پر ہے، ملٹنسی متعلق جو حکومت پاکستان کی مبہم پالیسیاں ہیں اگر وہ جاری رہتی ہے اور کراچی میں وہاں پر قوم پرستوں کا جو ایک مسئلہ ہے جس کی آڑ میں یہ تمام کھیل کھیلا جا رہا ہے اور کراچی میں جو مختلف الخیال مذہبی فرقہ وارانہ تنظیمیں ہیں جب تک ان پر ہاتھ نہیں ڈالا جاتا ان کے لیے ایک باقاعدہ ریاستی میکانزم نہیں بن جاتا میرے خیال میں کراچی نہ صرف یہ کہ ایک کمپلیکس زون بنا رہے گا بلکہ بہت زیادہ خدشہ اس بات کا بھی موجود ہے کہ جو طالبانائزیشن کی ایک رو ہے اور ابھی ہم نے دیکھا بھی ہے کہ ایک اور تنظیم بھی جو کہ ایک انٹرنیشنل گلوبل دولت اسلامیہ کی حوالے سے موجود ہے تو اس کے لیے بھی اطلاعات اس طرح کی آ رہی ہے کہ کوئٹہ پشاور اور کراچی ہی ان کے مراکز رہے گئے تو میرے خیال میں اگر حکومت کی پالیسی ملٹنسی کے حوالے سے اور افغانستان اور امریکہ کی پالیسی کے حوالے سے اسی طرح برقرار رہتی ہے تو کراچی ان لوگوں کے لیے ایک فیورٹ سٹی بنا رہے گا۔
کراچی کے صحافی اور تجزیہ کار عقیل یوسف سے سربین بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے۔
خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں۔
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو ٹیسٹ ہی رکھنا ہے۔
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے۔
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون۔
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی۔
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ۔
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات۔
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے۔
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں۔
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے۔
کھیلوں کی خبریں سواناز کی زبانی۔
پاکستان کے آف اسپنر سعید اجمل پر آئی سی سی کی جانب سے مشکوک بولنگ ایکشن کے باعث پابندی عائد کیے جانے کے بعد اب بنگلہ دیش کے فاسٹ بالر الامین حسین بھی مشکوک بولنگ ایکشن کی زد میں آ گئے ہیں۔ ویسٹ انڈیز اور بنگلہ دیش کے درمیان ہونے والے پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے دوران آئی سی سی کے میچ آفیشلز نے ان کی بولنگ پر تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ انہیں 21 دن کے اندر بولنگ ایکشن کی جانچ کرانے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ جون میں ہونے والی آئی سی سی کرکٹ کمیٹی میٹنگ کے بعد جولائی سے اب تک حسین چھٹے بولر ہیں جو آئی سی سی کے میچ آفیشلز کی جانب سے مشکوک بولنگ ایکشن کی زد میں آئے ہیں۔ اس سے قبل سری لنکا کے سینا نائکے، زمبابوے کے پراسپرتسیا، نیوزی لینڈ کے کان ولیمسن، بنگلہ دیش کے سہاگ غازی اور پاکستان کے سعید اجمل کے بولنگ ایکشن رپورٹ ہو چکے ہیں۔ انگلینڈ کرکٹ بورڈ کی جانب سے سینٹرل کانٹریکٹ 12 ماہ کے لیے 6 نئے کھلاڑیوں کو دینے کا اعلان کر دیا گیا ہے، جن میں معین علی، گیری بیلنس، جاس بٹلر، کرس جارڈن، کرس بوکس اور بین سٹوکس شامل ہیں، جبکہ اوپنر سیم رابسن ان میں شامل نہیں ہیں۔ انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے قومی سلیکٹر جیمز واٹیکر کا کہنا ہے نوجوان کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ایسے اقدامات کی ضرورت ہے، اس لیے سینٹرل کانٹریکٹ میں اب 12 کھلاڑیوں کو شامل کیا گیا ہے۔ آئرلینڈ اور اسکاٹ لینڈ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان تیسرا ون ڈے انٹرنیشنل کل ڈبلن میں کھیلا جائے گا۔ اس سے قبل دوسرے ایک روزہ میچ میں آئرلینڈ نے اسکاٹ لینڈ کو 3 وکٹوں سے ہرایا تھا، جبکہ ڈبلن ہی میں کھیلے گئے پہلے ایک روزہ میچ میں آئرلینڈ نے اسکاٹ لینڈ کو 7 وکٹوں سے شکست دی تھی۔ فٹ بال کلب آرسنل کے مینیجر آرسن وینگر کے مطابق مڈ فیلڈر ایرن رمزی کھیل کے دوران زخمی ہو جانے کے باعث مانچسٹر یونائیٹڈ کے خلاف ہفتے کو ہونے والے پریمیئر لیگ میچ میں شامل نہیں ہوں گے۔ گولف میں پیراگوئے کے فیبریو زنوٹی گیمل اوپن ٹورنامنٹ کے پہلے راؤنڈ میں سر پر گولف بال لگنے کے باعث زخمی ہو گئے ہیں، جس کے بعد کھیل روکنا پڑا اور انہیں ہسپتال میں طبی امداد فراہم کی گئی اور انہیں ٹورنامنٹ سے ریٹائر کر دیا گیا ہے۔
پروگرام میں آگے چل کر ہم سیلاب کی صورتحال کا جائزہ تو لیں گے ہی، لیکن کئی ہفتوں سے جاری دھرنا سیاست کا بھی ذکر رہے گا اور ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ صرف 30 انتخابی حلقوں میں ووٹنگ کے جائزے کا مطالبہ حکومت کو پرسرار کیوں لگ رہا ہے۔ اس وقت خاص خاص خبروں کا خلاصہ، اسلام آباد سے احمد رضا پیش کر رہے ہیں۔
کوئٹہ میں سرکاری ذرائع کے مطابق مستونگ سے پاکستان نیوی کے 3 اہلکاروں کو گرفتار کیا گیا ہے جن پر کراچی میں نیوی ڈاک یارڈ پر حملے میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری شدت پسند گروپ دولت اسلامیہ کے خطرے سے نمٹنے کے سلسلے میں عراق کے بعد سعودی عرب کے دورے پر ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق شامی جنگجوؤں نے اس کے امن دستے کے 45 اہلکاروں کو 2 ہفتوں بعد رہا کر دیا ہے۔ پاکستانی حکام کے مطابق سیلاب کے خطرے کے پیش نظر ضلع ملتان کے جنوبی علاقوں سے آبادی کو نکالا جا رہا ہے۔ صوبے میں متاثرین سیلاب کی تعداد 18 لاکھ ہو گئی ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سست رو امدادی کارروائیوں پر مشتعل متاثرین سیلاب نے آج امدادی ٹیموں پر پتھراؤ کیا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
امریکہ دولت اسلامیہ اور ان کے جال اندرجال گنجل میں پھنسے مشرق وسطی کی صورتحال آج ہمارے آج کے پروگرام کا بڑا موضوع رہی۔ اس پر بی بی سی کے نامہ نگاروں کی کوریج ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر ہمیشہ دستیاب رہتی ہے، آپ جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ اب ذکر پاکستان میں سیلاب کی صورتحال کا۔ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com اس وقت ہمیں بتا رہی ہے کہ پنجاب، شمالی علاقہ جات اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں شدید بارشوں اور سیلاب سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 262 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ لاکھوں افراد سیلابی پانی سے متاثر ہوئے ہیں۔ دریائے چناب میں آنے والا بڑا سیلابی ریلا اس وقت وسطی پنجاب سے گزرتے ہوئے جنوبی علاقوں کی جانب بڑھ رہا ہے، اور حکومت پنجاب کا کہنا ہے کہ اس وقت بچاؤ اور امداد کے آپریشنز کا مرکز جھنگ اور ملتان کے اضلاع ہیں۔ جھنگ میں ابھی تک کچھ لوگ تو اپنے مکانات کی چھت پر بیٹھے ہیں تو کچھ درختوں اور ٹیلوں پر پناہ لیے ہیں۔ انہی میں سے ایک نوجوان محمد اسلم ہیں جو خود تو خشکی پر پہنچ گئے لیکن ان کے اہل خانہ سیلابی پانی میں ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں۔ اس نوجوان کے اہل خانہ کی تلاش میں بی بی سی کے نامہ نگار علی سلمان نے امدادی ٹیم کے ساتھ کشتی میں سفر کیا۔
جھنگ سے سرگودا جانے والی سڑک کئی فٹ گہرے پانی میں ڈوب چکی ہے اور ارد گرد کے سینکڑوں دیہات زیر آب ہیں، لاکھوں متاثرین ہیں۔ ہزاروں لوگوں کو نکالا جا چکا ہے لیکن بڑی تعداد اب بھی پھنسی ہے۔ سرگودا روڈ کے کنارے محمد اسلم سے ملاقات ہوئی، وہ امدادی عملے سے منتیں کر رہے ہیں کہ ان کے اہل خانہ کو پانی سے نکال کر لایا جائے۔
ہم یہاں پر مجبور کھڑے ہیں، ہمیں بھوک بھی بڑی ہے، ہم نے صبح آدھا کھانا کھایا تھا، اب تک ہمارے آدمیوں کو کوئی بھی نہیں یہاں نکال کر لایا۔
وہاں پہ کون ہے آپ کا جس کو آپ یہاں پہ؟
وہ ہمارے ایک بابا ہے، اس کو نکالنا ہے، اور ساتھ اور ایک قریبی رشتے دار ہیں، ان کے کمرے گر گئے ہیں، دو آدمی وہ ہیں، تقریباً 7 ایک ہیں جی جن کو ہم نے یہاں نکال کر لے آنا ہے جی۔
امدادی عملے کی اپنی مشکلات ہیں لیکن پھر بھی وہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو خشکی پر لایا جائے۔ موقع پر موجود ریسکیو کے عملے سے درخواست کی گئی تو انہوں نے محمد اسلم کے لیے ایک کشتی تیار کی اور ہم بھی اس میں بیٹھ گئے۔ جھنگ سے سرگودا جانے والی سڑک ڈوب چکی ہے، میں امدادی کشتی میں بیٹھ کر ان دیہات کی جانب روانہ ہو رہا ہوں جو پانی میں ڈوبے ہیں اور لوگ اپنے گھروں میں محصور ہیں۔ میرے ساتھ ایک نوجوان ہے جو اپنے اہل خانہ کو اس گھرے ہوئے پانی سے بچا کر لانا چاہتا ہے۔ اسی کشتی میں سوار ایک امدادی اہلکار محمد شہزاد سے پوچھا کہ وہ محمد اسلم کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔
انشاءاللہ ہم وہاں پر پہنچ کر ان کے گھر والوں کو ریسکیو کریں گے اور اس مصیبت سے نکال کے انہیں جو ہے نا وہ محفوظ مقامات پر منتقل کر دیں گے۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رستے میں سارا ہی پانی ہے، یہ سڑک بھی مکمل ڈوبی ہوئی ہے اور سڑک کے اوپر یہ کشتی چل رہی ہے۔
اب تک آپ نے کتنے لوگوں کو نکالا ہوگا؟ خود آپ نے
خود تقریباً میں نے تقریباً 60-70 لوگوں کو خود جو ہے وہ میں نے ریسکیو کیا، باقی ہماری ٹیمیں کافی زیادہ ٹیمیں، یہ ٹوٹل ملا کے تقریباً ہم نے ابھی تک 2500 سے 2600 کے لگ بھگ جو ہے نا وہ لوگوں کو ریسکیو کیا۔
کشتی کے سفر کے دوران کچھ واقعات پیش آئے۔ ایک بزرگ عورت کو گھر کے مردوں نے چارپائی پر بٹھا رکھا ہے اور چارپائی کندھوں پر اٹھائے 4 فٹ پانی میں چل رہے ہیں۔ ایک جگہ بچے ٹرک کے ٹائر کی ٹیوب لے کر کھیل رہے ہیں۔ کتا مرا پڑا ہے، سانپ تیرتا جا رہا ہے۔ کچھ ہی دور سامنے چند افراد ڈنڈے تھامے کھڑے ہیں، کشتی ان کے پاس لگائی گئی۔
پانی میں یہ روڈ پہ آئے ہیں، کوئی چیز کھانے کی کوئی گزر رہے ہیں، ہیلی کاپٹر وغیرہ پہ کوئی چیز ملے گی، لیکن کوئی بھی نہیں بات سننے والا۔
تو آپ وہاں پہ سڑک پہ کیوں
کیسے جا سکے؟ وہاں پانی اتنا ہے کہ سڑک پہ نہیں چل جاتا، پانی کی اتنا ہے، گہرائی اتنی ہے۔ یہ سامنے وہ دیکھو چھت پہ بیٹھے ہیں بچے سارے، اس سامان کی وجہ سے وہ کہیں اونچی جگہ پہ نہیں جا سکتے۔
کوئی آگ جلانے کی جگہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے ادھر، پانی کے آج 3rd دن ہو گیا، ہم لوگوں نے کھانا نہیں کھایا۔ سامنے ایک ٹیلے پر چند لوگ کھڑے ہیں، اس ٹیلے پر 8-10 مکانات ہیں، بیشتر مسمار ہو چکے ہیں۔ امدادی عملے نے کشتی ٹیلے پر لگائی۔
तीन चार चार औरतें हैं हमारी इधर और बाकी आठ दस जो हैं वो हमारे मर्द हैं। जहाँ से वो घर गिरने वाले हैं ना वहाँ पे हमने वहाँ से आदमी निकाल लिए हैं। ये जो महफूज जगह है यहाँ पे दो तीन घर जो अंदर है ना हमारे इसमें हम बैठे हैं। लेकिन
तो अब आप ये गाड़ी आई है कश्ती आई है अब आप आ जाएं आपको ले जाते हैं यहाँ से?
नहीं सर अभी तो हम नहीं आ सके क्योंकि अभी ये थोड़ा हौसला हो गया है कि पानी कम हो रहा है। अगर ये ना होता ना या पीछे और कोई खतरा होता तो हम यकीनन आपके साथ आ जाते।
हमें सफर करते हुए कोई एक घंटा गुजर चुका है लेकिन अब किश्ती बार बार फंस जाती है, कभी झाड़ियों में तो कभी उसके इंजन के ब्लेड जमीन को छूने लगते हैं। रेस्क्यू के अमले ने मजीद आगे जाने से माजूरी जाहिर कर दी तो मोहम्मद असलम थोड़े जज्बाती हो गए।
ते अल्लाह वारे से हम गरीबों का, मकान हमारे पहले गिर गए हैं, सामान हमारा लूट गया है।
तो ये बताएं वहाँ पे अब कौन है जिसकी आपको बहुत फिक्र है?
हमारा एक भाई है और एक बहन है। एक जो भाई है बड़ा वो तो उसकी उम्र है तकरीबन 20 से 22 साल। वो हमारा भाई पागल हो गया है और वो जो खम्भे हैं ये दरख्तों में टकरे मार मार कर अपना जख्म कर रहा है जी। उनको जरूर हमने निकालना है, जैसे भी हम निकालें। हम इनके शुक्र गुजार हैं जो हमारे साथ आए हैं ये रेस्क्यू 1122 के। तो अबे इनकी भी मजबूरी है जो आगे कश्ती नहीं जा रही।
ज़िला झांग में इस वक्त लाखों अफराद इसी तरह फंसे हुए हैं। कुछ लोगों को निकाला जा चुका है, कुछ लोग अभी तक नहीं निकल पाए, लेकिन यहाँ पर बज़ाहिर अब ये लग रहा है कि पानी उतर रहा है और लोगों को अब निकलने में आसानी होगी, लोग पैदल भी जा सकते हैं। अली सलमान, BBC झांग।
हमारी एक और साथी अम्बरशम सी जो पिछले कुछ दिनों से सियालकोट और उसके मज़ाफ़ात में थी आज वहाँ से निकलने लगी तो मैंने उन्हें फ़ोन किया और उनके आसपास का मंजर जानना चाहा।
आमिर, इस वक्त हम सियालकोट ज़िले की समरयाल तहसील में जा रहे हैं, शहर में है। शहर में तो बहुत हद तक पानी उतर गया है, आज काफ़ी गर्मी भी थी तो पानी यहाँ सूख भी गया है और जिन नालों से हम गुजर रहे थे तो वहाँ भी पानी की जो सतह थी वो काफ़ी कम नजर आ रही है।
अच्छा।
फिर भी कुछ कुछ इलाके हैं जहाँ पानी खड़ा हुआ है, देहात में ज़्यादा है और जो फसलें हैं और जमीन वगैरह है जो खुली जमीन है वहाँ पानी अभी भी एक एक फुट का अभी भी खड़ा हुआ है।
अच्छा, तो अम्बर आज सारा दिन कहाँ कहाँ गई हैं आपने, क्या देखा वहाँ पर?
अमर, हम गए थे भारत के साथ सरहद के पास एक इलाका है छपरार के नाम से और यहाँ एक हमें सालेपुर गांव है वहाँ हम गए थे। इसके दरमियान छपरार और सालेपुर के दरमियान दो पुल हैं जो अभी नए नए बने थे लेकिन सैलाब में बह गए थे। एक तो काफी हद तक बह गया था और कुछ मील आगे तक बहकर दरिया में था। ये दरिया जो है ये शाख है दरिया चनाब की। तो यहाँ मुश्किलात लोगों को ये है कि उनका रबता एक हफ्ते तक मुनक़ता रहा था।
अच्छा।
और कुछ दिन पहले तक कश्तियां चल रही थी लोगों तक इमदाद पहुंचाने के लिए लेकिन अब ये गैर सरकारी तंजीमों की कश्तियां थी और अब उन्होंने आगे जहांग और मुजफ्फरगढ़ की तरफ ये कश्तियां भेज दी क्योंकि वहां ज्यादा इस वक्त उरूज पर है सैलाब।
तो क्या ख्याल है अंबर, कितनी देर लगेगी लोगों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वापस लौटने में?
अभी तो मुश्किल लग रहा था क्योंकि जैसे मिसाल ये कुछ 14 देहात थे जो यहाँ इनका रास्ता कटा हुआ था।
अच्छा।
यहाँ बहुत सारे घर हैं जो कुछ मुकम्मल तौर पर गिर गए, कुछ जुज़ी तौर पर गिर गए। सालीपुर में मिसाल के तौर पे 400 घर पे मुश्तमिल ये देहात है और उसमें कोई 250 है जिनको काफी नुकसान पहुंचा था। हमने यही देखा था कि अभी तक जो मट्टी थी उनके घरों में घुसी हुई थी, छतें जो थी गिरी हुई थी, लोग जो थे कुछ छत पे ठहरे हुए थे, खुले आसमान के नीचे थे और उनको सबसे बड़ी यही शिकायत है कि उनके माल मवेशी जो हैं वो बह गए हैं, बीमारियां जाहिर फूट रही हैं इसलिए क्योंकि पानी साफ पानी पीने को मयसर नहीं हो रहा क्योंकि वो नलकों से पानी नहीं आ रहा, ट्यूबवेल जो है वो पूरे बह गए हैं। इनकी काश्त जो है ये सब चावल की काश्त थी, धान की फसल थी और इसके ऊपर सारे मट्टी की एक लेप सी बनी हुई थी तो वो फसल भी सारी खराब हो गई है। तो वो ऐसा यही परेशानी थी कि आगे क्या होगा, ये अपनी कैसे रोजी रोटी कमा सकेंगे, बच्चों को पढ़ा सकेंगे।
समरयाल के करीब हमारी साथी अमर शमसी हमें वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रही थी और उनका कहना था कि ये मामलात समेटने में अभी कुछ वक्त लगेगा। कुदरती आफात पर तो किसी का जोर नहीं लेकिन क्या इमदादी कार्रवाइयों की सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ या बेहतर हो सकती थी? कौमी असम्बली के रुकन और मकामी हुकूमतों के निज़ाम के बड़े मजबूत हिमायती दानियाल अजीज़ का ख्याल है कि हाँ ایسا بالکل ہو سکتا تھا اگر مقامی حکومتیں ہوتیں.
دور ہونا بھی ایک فیکٹر ہے. لازمی بات ہے کہ جب مقامی سطح پر وہ لیڈرشپ جو کہ خواہش مند رہی ہے اور بذریعہ ووٹ وہاں پر موجود ہے تو وہ حرکت میں آتے ہیں, کچھ اپنی انا کی وجہ سے, کچھ اپنی ریپیوٹیشن کو تحفظ دینے کے لیے, کچھ اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے.
جی.
جبکہ اس کی غیر موجودگی میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی نشاندہی نہیں ہوتی. تو وہ جو ٹریڈیشنل ہمارے سٹرکچرز ہیں گاؤں کی سطح پر, جو کہ گاؤں کی سطح سے اوپر سے بہت کم ہیں, وہ پھر بہت پریشر میں آ جاتے ہیں, وسٹینڈ نہیں کر سکتے.
اچھا.
تو اس لیے پھر چونکہ وہ خود بھی زیر تاب ہوتے ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ جب مقامی حکومتیں تھیں تو اس وقت بھی اس طرح چیزوں کا سامنا کرنا پڑا, لیکن ان میں قدر بہتر کیونکہ ان کے پاس موقع پہ فنانس بھی تھا, موقع پہ ایڈمنسٹریشن بھی تھا, اور ان کے رابطے اور رسائی جو ہے ان تک وہ بھی زیادہ تھی. تو اس لیے جو رسپانس ہے وہ قدر بہتر رہا ہے. اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کچھ کر نہیں سکتے, لیکن اگر وہ رابطے میں بھی ہوں کسی کے ساتھ جو کہ ان کے ساتھ مسلسل ان کو بتا رہا ہوتا ہے یا ان کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے
کیا ہو چکا ہے اور کیا ہونے والا ہے, بالکل
جی نہیں, کوئی بات سننے والا ہو جو ان کے ساتھ جس کا تعلق ہو, تو وہ بڑا ایک سہارا ہوتا ہے. مطلب کہنے کو تو نہیں لگتا, لیکن اس حالات میں کوئی پھنسا ہو, کیونکہ آئی ہیو بین تھرو ٹائمز لائک دیٹ ان مائی لائف, تو وہ ضرور ہوتا ہے, کوئی آسرا ایک ہوتا ہے. جی
اگر آپ کے تمام دلائل دانیال عزیز صاحب مان لیے جائیں تو پھر یہ سیلاب تو ایک طرح سے ایک جھٹکا ہے نا, ایک ویک اپ کال کہ مقامی حکومتوں کو جلد واپس لایا جائے. کچھ پیش رفت ہوتی نظر آتی ہے مستقبل قریب میں؟
میرے خیال میں پیش رفت جو ہے اس میں عدالتوں کی بھی کچھ ذمہ داری ہے.
اچھا.
اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالتوں کے سامنے پچھلے 5 سالوں سے یہ ریٹس اور مختلف پٹیشنز اپیلز جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں, جو کہ اوپر جن کے اوپر وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے.
اچھا.
اور اس ان میں یہ درخواست کی گئی ہے کہ آرٹیکل 140A جو ہے یہ محض الیکشنوں تک محدود آئینی شک نہیں ہے, جو کہ آپ اپنے پسندیدہ جو سوو موٹو ایکشن ہے جو کہ مسنگ پرسن سے شروع ہوا ابلیکلی اور جسٹس, پھر انہوں نے یہ لوکل گورنمنٹس کا ایشو لیا ہے کہ ایک بنیادی ڈسٹنس ہے پیپل اور گورنمنٹ کے درمیان جو صرف مقامی حکومتیں پوری کر سکتی ہیں. یہ فلسفہ اس وقت طے ہوا تھا مسنگ پرسن کیس میں جو بلوچستان کے حوالے سے ہے.
جی.
اور اس میں کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی بس آپ الیکشن کروائیں. تو آئین میں جو لکھا ہے وہ تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایچ پروونس شیل بائی لا, ہر صوبائی حکومت قانون کے مطابق مقامی حکومت قائم کرے گی اور اپنے سیاسی, انتظامی اور مالیاتی اختیارات و ذمہ داریاں تفویض کرے گی. یہ جو حصہ ہے
جی
جس کو آئین کہہ رہا ہے, تو جب آپ قانون بنائیں گے اور وہ سب کا سب آپ سینٹرلائز کر لیں گے, یعنی اس کو مرکزیت کی طرف یا صوبائی حکومت کی طرف لے جائیں گے, تو آپ کس طرح خدمت کر رہے ہیں اس آئینی شک کی؟
جنرل پرویز مشرف کے دور میں لوکل گورنمنٹ کے نظام کے ایک اہم کردار دانیال عزیز. اور اب آئیے دیکھتے ہیں کہ جو لوگ آپ تک خبریں پہنچاتے ہیں کیا ان کی خبر لینے والا بھی کوئی ہے یا نہیں. صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں 28 اگست کو بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کے جنرل سیکرٹری ارشاد مستوئی سمیت میڈیا سے تعلق رکھنے والے 3 کارکنوں کے قتل کے خلاف صحافیوں نے آج بلوچستان اسمبلی کی عمارت کے باہر علامتی بھوک ہڑتالی کیمپ لگایا. تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد کاظم.
گزشتہ ماہ کوئٹہ میں میڈیا سے تعلق رکھنے والے 3 کارکنوں کے قتل کے واقعے کے خلاف احتجاج کے دوسرے مرحلے میں صحافیوں نے آج بلوچستان اسمبلی کی عمارت کے باہر علامتی بھوک ہڑتالی کیمپ قائم کیا, جس میں صحافی شام تک بیٹھے رہے. اس واقعے کے خلاف کوئٹہ اور بلوچستان کے دیگر علاقوں میں صحافیوں کے احتجاج کا سلسلہ 29 اگست سے جاری ہے. اس طویل احتجاج کے مقصد کے بارے میں کارکن صحافیوں کی تنظیم بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کے صدر عرفان سعید کا کہنا ہے.
ہمارا شروع دن سے یہی مطالبہ تھا, آج سے 10 سال پہلے بھی یہی مطالبہ تھا کہ بلوچستان میں جو صحافی قتل ہو رہے ہیں ان کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے, اور آج بھی ہم 10 سال بعد بھی یہی مطالبہ کر رہے ہیں. آج تک ہمارا کوئی قاتل نہیں گرفتار ہوا. یہی مطالبہ ہے کہ حکومت حقائق سامنے لائے تاکہ پتہ چل سکے کہ یہاں پر آزادی صحافت کتنی مشکل ہے. ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں یہ اس پروٹیسٹ ان مظاہروں کے ذریعے کہ بلوچستان میں اس وقت مشکل ترین دور سے صحافت گزر رہی ہے.
سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والی تنظیموں کے نمائندوں کے علاوہ وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر مالک بلوچ اور صوبائی وزیر اطلاعات عبدالرحیم زیارتوال بھی کیمپ میں آئے. اس موقع پر صحافیوں نے وزیر اعلیٰ اور وزیر اطلاعات کو یاد دلایا کہ انہوں نے صحافیوں کو تحفظ کی فراہمی, مقتول صحافیوں کے قاتلوں کی گرفتاری اور ان کے قتل کے واقعات کے بارے میں عدالتی کمیشن کے قیام کے بارے میں جو وعدے کیے تھے ان پر عمل نہیں ہوا. جس پر وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا،
یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ بلوچستان کی جو جرنلزم تھی ہے بہت مختصر، وہ ہے ابھی کچھ لوگ ہیں، میرے خیال میں ہمارا بینک صاحب والوں کو اگر ہم چھوڑ رہے ہیں دوسرا نسل ہے ہمارا، اب اگر ہم نے اس نسل کو پروٹیکٹ نہیں، کو ڈسکریج ہوا اور خدا نہ خواستہ اس نے جرنلزم چھوڑ دی، تو میں سمجھتا ہوں بلوچستان جو ایک سورس آف انفارمیشن ہے یا سورس آف نالج ہے اسے معروم ہوگا۔
صوبائی وزیر اطلاعات رحیم زیارتوال نے یقین دہانی کرائی کہ وہ مقتول صحافیوں کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے۔
کہ اب تک وہ ملزم پکڑے نہیں گئے ہیں، تو اس حوالے سے بھی شہزاد بھائی میں سنجیدگی سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ہمیں پتہ چل جائے کہ فلانی جگہ ہے، ہم اتل وسا کوشش کریں گے، جتنی فورس بھی ڈپلائی کرنی پڑے ہم ان کو گرفتار کر کے لائیں گے۔
بلوچستان میں صحافی ایک سنگین صورتحال سے دو چار ہیں۔ صحافتی تنظیموں نے سزم کا اظہار کیا ہے، صحافیوں کے تحفظ کے حوالے سے ارباب اقتدار کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلانے اور مقتول صحافیوں کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے احتجاج کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پاکستان میں دھرنا سیاست کا ذکر آنے کو ہے، سیربین بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے۔
خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں،
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ، تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھ رہے ہیں۔
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے۔
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون۔
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی۔
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ۔
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات۔
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے۔
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں۔
حالات واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے۔
پاکستان نے بھارت کو ایک بار پھر پیشکش کی ہے کہ ہمالیہ کی برفیلی چوٹی سیاچن پر دونوں ملکوں کی فوجوں کی تعیناتی سے پیدا ہونے والے ماحولیاتی مسائل کو مل کر حل کریں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پانی کے معاہدے اور دیگر سرحدی تنازعات پر پاکستان بھارت کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے۔ اسلام آباد سے ایوب ترین کی رپورٹ۔
دفتر خارجہ کی خاتون ترجمان تسلیم اسلم نے آج اسلام آباد میں اپنے افتوار بریفنگ میں صحافیوں کو بتایا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان پانی کے تقسیم کے معاہدے انڈس واٹر ٹریٹی کے علاوہ سیاچین میں دونوں ممالک کے سرحدوں پر افواج کی موجودگی سے ماحول پر پڑنے والے اثرات کے تحفظ کے لیے بات چیت کی اشد ضرورت ہے۔
تھنک ٹینکس، انوائرمنٹل این جی اوز وچ ہیو بین پوائنٹنگ آؤٹ دی انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کنسیکوئنسز آف دی ملٹری ایکٹیویٹی ایٹ سیاچین، دیئر ہیو بین اے نمبر آف سجیشنز۔
کئی تحقیقاتی ادارے اور غیر سرکاری تنظیمیں سیاچن پر فوجی سرگرمیوں کے نتائج اور ماحولیاتی ابتری کی نشاندہی کرتی رہی ہیں۔ اس کے صدباب کے لیے کئی تجاویز پیش کی گئی ہیں، جن میں کچھ پر بھارت سے بات بھی ہوئی ہے۔ ان مسائل کو پاکستان اور بھارت دونوں کی طرف سے مل کر حل کرنے کی ضرورت ہے۔
ایک سوال کے جواب میں ترجمان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم میاں محمد نواز شریف نے اپنے بھارتی ہم منصب کی جانب سے لکھے گئے اس خط کا مثبت جواب دیا ہے، جس میں بھارتی وزیراعظم نے تجویز پیش کی تھی کہ نہ صرف قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے دونوں ممالک کو مشترکہ طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ خطے میں ماحولیات کے تحفظ کے لیے بہت سے اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں۔ بقول ترجمان کے، نواز شریف نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حالیہ سیلاب سے بڑے پیمانے پر ہونے والے نقصانات پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پاکستانی گولف ٹیم کے کھلاڑیوں کو پاکستان واپس لانے کے بارے میں ایک اور سوال کے جواب میں تسلیم اسلم کا کہنا تھا کہ نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن مذکورہ ٹیم سے مسلسل رابطے میں ہے تاکہ تمام کھلاڑیوں کو بحفاظت پاکستان لایا جا سکے۔ یاد رہے کہ سال 2005 میں جب پاکستان کے شمالی علاقے زلزلے سے سخت متاثر ہوئے تھے، تو اس وقت انڈیا کی حکومت نے پاکستان کو متاثرہ علاقوں میں زلزلے سے متاثرین کی امداد کے لیے خیر سگالی کے طور پر ہیلی کاپٹر بھیجنے کی پیشکش کی تھی، تاہم پاکستان نے شکریہ کے ساتھ اس پیشکش سے انکار کیا تھا۔ ایوب ترین، بی بی سی، اسلام آباد۔
اسلام آباد کے ڈی چوک میں جاری احتجاجی دھرنے کو ختم کرنے کے لیے حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات اب ایک نقطے پر جا کر اٹک گئے ہیں، اور یہ نقطہ وزیراعظم نواز شریف کے استعفے کا مطالبہ نہیں ہے۔ ان مذاکرات کی تفصیل سے آگاہ، وزیراعظم کے ایک مشیر کے مطابق تحریک انصاف کی مذاکراتی ٹیم قومی اسمبلی کے مخصوص 30 حلقوں کی تحقیقات کے مطالبے پر ڈٹی ہوئی ہے، اور اس کے مقابلے میں حکومت کی جانب سے تمام حلقوں کی تحقیقات کی پیشکش کو بھی تسلیم نہیں کر رہی۔ اسلام آباد سے آصف فاروقی۔
قومی امور کے بارے میں وزیراعظم کے مشیر عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ صرف مخصوص حلقوں کی تفتیش پر زور دینا تحریک انصاف کے اس مطالبے کو پراسرار بنا رہا ہے۔
پراسرار طریقے پر جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے مطالبے کو، ریگنگ کے مطالبے کو 30 حلقوں تک محدود رکھنا چاہتے ہیں، اور 30 حلقے بھی وہ عدالت پہ نہیں چھوڑ رہے یا مسلم لیگ نون پہ نہیں چھوڑ رہے کہ جی چلیں 15 حلقے ہم کہہ دیں گے اور 15 آپ کہہ دیں، وہ کہتے ہیں 30 کے 30 حلقے ہم انتخاب کریں گے۔
پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شفقت محمود نے تصدیق کی کہ ان کی جماعت چند حلقوں کی تحقیق کروانا چاہتی ہے، لیکن اگر حکومت اپنی طرف سے یا مجوزہ تحقیقاتی کمیشن اپنے طور پر مزید حلقوں کو تفتیشی عمل میں شامل کرنا چاہے تو ان کی جماعت کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا۔
30 کوئی میجیکل فگر نہیں ہے، وہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم ضرور کچھ پوائنٹ آؤٹ کریں گے ہلکے، نون لیگ بھی کرے، سارے صوبوں سے ہو جائیں، کیونکہ یہ جو آرگومنٹ ہے نا کہ جی بلوچستان کے لوگ جو ہیں وہ کیوں اپنے ہلکے کھلوائیں، بھائی اگر وہاں دھاندلی ہوئی ہے تو اصل چیز تو یہ ہے کہ یہ ڈٹرمن کرنا کہ یہ، میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ یہ موت تبھی تھی یا قتل ہوا ہے۔
تاہم شفقت محمود نے اس حکومتی تجویز سے اتفاق نہیں کیا کہ تمام 272 حلقوں کی تفتیش کی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی جماعت یہ بات یقینی بنانا چاہتی ہے کہ انتخابی دھاندلی کی تفتیش کی رپورٹ 45 دن میں سامنے آ جائے۔ ان مذاکرات کا حصہ رہنے والے بلوچستان سے سرکاری جماعت کے سینیٹر میر حاصل بزنجو کے مطابق تحریک انصاف کا یہ مطالبہ غیر منطقی ہے۔ انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ 45 دنوں میں پورے انتخابات کی تفتیش ممکن نہیں، اور 30 حلقوں کی بنیاد پر پورے انتخابات کے نتائج کو پرکھنا بھی ممکن نظر نہیں آتا۔ مبصرین کہتے ہیں کہ حکومت کا خیال ہے کہ تحریک انصاف جن 30 حلقوں کی تفتیش کروانا چاہتی ہے وہاں تحریک انصاف کے موقف کو درست ثابت کرنے کے لیے نادیدہ قوتوں نے کچھ گڑبڑ ضرور کی ہے، اسی لیے تحریک انصاف انہیں مخصوص حلقوں کی تفتیش پر زور دے رہی ہے۔ وزیراعظم کے مشیر عرفان صدیقی نے اس گڑبڑ کے بارے میں براہ راست تبصرہ کرنے سے اجتناب کرتے ہوئے کہا کہ ان 30 نشستوں کی تفتیش کا مطالبہ بھی وزیراعظم کے استعفے کے مطالبے کی طرح پراسرار ہے۔
جب وہ 30 حلقوں پہ اصرار کرتے ہیں اور 30 حلقے بھی وہ جو وہ خود چاہتے ہیں، وہ عدالت پہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتے، تو مجھے اس کا جو بھید ہے، اس کا جو راز ہے یا اس کے پیچھے جو کوئی پراسراریت ہے، یہ ان کی سمجھ میں آ رہی ہوگی، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔
شفقت محمود کہتے ہیں کہ گزشتہ انتخابات کے دوران یہ گڑبڑ نواز شریف کو جتوانے کے لیے کی گئی تھی۔
14 حلقے جو ابھی تک کھلے ہیں، جب ریکارڈ کی ایگزامینیشن ہوئی ہے تو تھیلوں سے عجیب عجیب قسم کی چیزیں نکلی ہیں، کہیں سے ردی نکلی ہے، کہیں سے کچھ نکلا ہے، اور بیلٹ پیپرز، غیر تصدیق شدہ بیلٹ پیپر نکلے ہیں، بہت کچھ نکلا ہے۔
حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان شروع ہونے والی اس نئی بحث سے ایک بات تو بظاہر پس منظر میں چلی گئی ہے، اور وہ ہے عمران خان کا نواز شریف سے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ آصف فاروقی، بی بی سی، اسلام آباد۔
کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، یہ رپورٹ اس وقت ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر سب سے زیادہ پڑھے جانے والی رپورٹ ہے۔ آج دو نوجوان لڑکے ہمارے لندن کے دفتر میں آئے، دونوں انڈیا سے ہیں، ارادہ پاکستان جانے کا ہے لیکن ایک لمبے رستے سے، تو آئیے سنتے ہیں کہ وہ کس راہ پر، کس مقصد کے لیے نکلے ہیں۔
ہم بالکل اوپر سے جرمنی سے، پولینڈ سے، لتھوینیا، ایسٹونیا، رشیا، پھر قزاقستان، ازبیکستان، کرگستان، چائنا، پاکستان، پھر انڈیا آ رہے ہیں۔
پورا 10,000 میل کا راستہ ہے۔
اچھا، تو سر کے پیچھے سے ہاتھ گھما کے آپ کان پکڑ رہے ہیں۔
ہاں ایگزیکٹلی، ابھی
کوئی وجہ ہے اس کی؟
ہاں، یوکرین اور رشیا کا ابھی سچویشن اتنا اچھا نہیں ہے، اور ہم لوگ نیچے ایران اور پاکستان سے بھی ہو کے نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ، لیکن چائنا اور پاکستان کا روٹ بھی اتنا سیف نہیں ہے، بٹ تینوں میں وہ تھوڑا بیٹر آپشن ہے اور لمبا راستہ بھی ہے اور زیادہ کنٹریز بھی کور کرنے کو ملتی ہیں.
اچھا تو کیا کریں گے, کیا آپ راستوں میں کریں گے کیا؟
راستوں میں ہمارا ایک مقصد جو ہے کہ ہم ایک ایس او ایس چلڈرن جس کے ساتھ ہم ایسوسیٹیڈ ہیں, ہم ان کے ولیجز میں جا کے بچوں کے ساتھ ٹائم بتائیں گے.
اچھا
تو ہم پانچ جگہوں پہ ایسے رک رہے ہیں, ایک ہے ازبیکستان, رشیا, پاکستان اور دو سائڈ سے انڈیا میں.
جیسے لاہور میں ولیج میں جب ہم لوگ جائیں گے وہاں پہ ایک آرٹ کمپٹیشن آرگنائز کر رہے ہیں ہم لوگ بچوں کے ساتھ اور پرائزز دیں گے.
اچھا
تو وہ ہمیں میسج پروپوگیٹ کرنا ہے کہ ہم صرف یہ ایڈونچر کے لیے نہیں کر رہے, ہمیں صرف پیسے نہیں جمع کرنے, ہمیں لوگوں کو بتانا ہے کہ کیا کیا کر سکتے ہیں ہم اس دنیا میں.
اچھا تو کیا 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 ہوگا یہ میسج, کوئی مجھے تفصیل بتائیے نا اس کی کہ کیا کیا کر سکتے ہیں دنیا میں.
جو بھی جو چاہے ہم لوگ جتنا بھی بچوں کے لیے اور کمیونٹی کے لیے کر سکتے ہیں, اگر ول پاور ہے تو کر سکتے ہیں اور کوئی لیٹ نہیں ہے. ہم سب لوگ یو نو وی آر 30 years old, پھر بھی ہم لوگ ایڈونچر کریں گے اور لوگوں کو میسج پہنچائیں گے.
30 years old تو بالکل بھی لیٹ نہیں ہے,
وہ ہمارے بیوی کو بتائے.
تو کوئی اگر اس میں ہوشیار بچہ ہوا یا شرارتی بچہ ہوا, اس نے پوچھا کہ اچھا تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے اب تک کیا کر لیا, جو آپ ہمیں کہنے آئے ہیں کہ آپ چاہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں, تو آپ نے کیا کر؟
ہم نے بھی بہت کچھ کیا ہے لائف میں. ہم نے اپنی پڑھائی ختم کی سب سے بڑی,
ہمیں جو اپرچونیٹی جو ہم لوگوں کو ملتی, ہم انڈیا میں پیدا ہوئے ہیں, وہاں پہ پڑھ کے یہاں پہ پڑھنے کے لیے آ کے تھوڑا اپرچونیٹی, ابھی یہاں پہ کام کر رہے ہیں, جو بچوں کو وہاں پہ ہم لوگ ملیں گے ہم خود کی ایکسپیرئنس بتائیں گے, بولیں گے کہ یو نو اگر کچھ کرنا ہے تو اگر ایفرٹ کرو گے اور اپنا 100% دو گے تو ہوگی جو بھی یو نو کرنا ہے, جو بننا ہے بچوں کو.
بچوں کے لیے ایجوکیشن کافی معنی رکھتا ہے, ہمیں وہی بات انہیں بتانی ہے اور صرف ہمیں بول کے نہیں بتانا ہے, ہمیں دکھانا ہے کہ اگر ہم پڑھائی کریں گے ہم اچھے سے کریں گے تو ہم یہاں وہاں گھوم سکتے ہیں, ہم اگر گھومیں گے زیادہ پیسے کمائیں گے, ہم ایسے سب ایڈونچر کر سکتے ہیں. تو اگر جب بچے یہ سب دیکھیں گے ہماری طرف تو انہیں لگے گا ارے یہ کچھ دم ہے بات میں.
ٹھیک,
تو وہی ہمارا مقصد ہے.
پاکستان بھی جائیں گے آپ اس دوران, تو جب آپ نے اپنا آئیڈیا دیا پاکستان کے افسران کو, ڈپلومٹس کو ویزوں کے لیے, تو کیا رسپانس تھا ان کا؟
پہلا رسپانس تھا کہ تمہیں تو ویزاز نہیں ملنے والے, کیوں اپلائی کر رہے ہو؟
اچھا
تو ہم نے کہا کہ ویزاز کیوں نہیں ملیں گے, ہم برٹش پاسپورٹ پہ ہے. تو کہا کہ نہیں تمہارا انڈین پاسپورٹ ہے پہلے تو شاید نہیں ملے گا. ہم نے کہا کہ وی آر ڈیٹرمائنڈ, ہمیں تو اپلائی کرنا ہی ہے. تو ہم نے اپلائی کیا, ویزاز ریجیکٹ بھی ہوئے, پھر بھی ہم نے نہیں چھوڑا.
اچھا
پھر سے ہم پاکستان ہائی کمیشن گئے, ہم نے ہمارا مقصد بتایا کہ ہم کیوں کر رہے ہیں, اینڈ ہوپ فلی ہمیں شاید کل جانے سے پہلے ہمارے پاسپورٹس مل جائیں.
تھوڑا ڈاکیومنٹیشن, ایکسٹرا ڈاکیومنٹیشن دینا پڑا سیفٹی کے لیے, ان لوگوں کو بھی اتنا بڑا راستہ کر رہے ہیں تو مقصد سنایا, پھر ڈاکیومنٹس پورا دیا, تو یو نو کام ہو رہا ہے.
نہیں بٹ جب ہم پاکستان ہائی کمیشن گئے وہ کافی خوش ہوئے یہ سن کے. آئی مین انہوں نے کہا کہ او تم یہ کر رہے ہو, کیا مقصد ہے؟ جو سوال آپ نے ہم سے پوچھے,
جی جی
سیم سوال ہم سے بھی پوچھے گئے تھے کہ کیا مقصد ہے, کیوں کر رہے ہو, کیا کرو گے, کتنے پیسے جماؤ گے. اینڈ جب ہم نے انہیں بتایا کہ ہم صرف یہ پیسے نہیں جمع کر رہے, ہم یہ ایسے بچوں کے لیے یہ سب کر رہے ہیں, تو وہ کافی خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے طرف سے جو کچھ بن سکتا ہے ہم سب کچھ کریں گے.
بڑی اچھی خبر. آخر میں مختصراً سمجھیے کہ میں وہ بچہ ہوں جس سے آپ بات کرنے جا رہے ہیں, بالکل اسی طرح سے بات کیجیے میرے ساتھ جس طرح سے آپ ان کے کریں گے. کیا کریں گے؟ آپ کے پاس دونوں کے پاس 10-10 seconds ہیں.
ہم یہاں پہ ہیڈ سیٹ لگائے بیٹھے ہوئے ہیں, تم وہاں پہ اس طرف کھڑے ہو, تمہیں اس طرف آنا ہے, پڑھائی کرو اچھی طرح سے پڑھائی کرو اور جو تمہیں چاہیے اس کے پیچھے من لگا کے کام کرو.
ہمیں دیکھ رہے ہو, ہم ہیں انڈیا سے اور تمہیں ملنے آئے ہیں ازبیکستان اور رشیا میں. اگر تم کو کچھ ایڈونچر کرنا ہے, کچھ بننا ہے, تو پڑھائی کرو اور جتنا ایفرٹ ڈال سکتے ہو کرو, اپرچونیٹی کا فائدہ اٹھاؤ.
بھارتی نوجوان شیو مشرا اور وامسی سلہ جو ایڈونچر بھی چاہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پیغام بھی لے کر چل رہے ہیں کہ پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب اور کھیلنے کے نت نئے مواقع پھر ہوں گے آپ کی گھر کی بات. اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین اپنے اختتام کو پہنچا. آج کے پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور ان کا ساتھ دیا ان کی معاونت کی پروڈیوسر مہپارا نے. ہمارے اسٹوڈیو مینیجرز پاکستان کے اندر اسرار الحق اور یہاں پر جے مگونی. اب خبروں کے خلاصے کا وقت ہوا چاہتا ہے لیکن اس سے پہلے ہماری ٹیم لندن کی ٹیم کی طرف سے شب خیر.
کوئٹہ میں سرکاری ذرائع کے مطابق مستونگ سے پاکستان نیوی کے تین اہلکاروں کو گرفتار کیا گیا ہے جن پر کراچی میں نیوی ڈاک یارڈ پر دہشت گرد حملے میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری شدت پسند گروپ دولت اسلامیہ کے خطرے سے نمٹنے کے سلسلے میں عراق کے بعد اب سعودی عرب کے دورے پر ہیں۔ اقوام متحدہ کہتا ہے شامی جنگجوؤں نے اس کے امن دستے کے 45 اہلکاروں کو 2 ہفتوں بعد رہا کر دیا ہے۔ پاکستانی حکام کے مطابق سیلاب کے خطرے کے پیش نظر ضلع ملتان کے جنوبی علاقوں سے آبادی کو نکالا جا رہا ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سست رو امدادی کارروائیوں پر مشتعل متاثرین سیلاب نے آج امدادی ٹیموں پر پتھراؤ کیا، اور جنوبی افریقہ کی ایک عدالت نے ایتھلیٹ آسکر پسٹوریس پر لگائے جانے والا ارادی قتل کا الزام مسترد کر دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔